آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اسلام میں عبادات کے بعد ایک اہم اور ضروری چیز معاملات ہے. معاملات اس کی بہت سی صورتیں ہیں، اور عام طور پر خرید و فروخت عربی میں بیع و شراء کہتے ہیں، اردو میں خرید و فروخت اور لین دین کہتے ہیں. خرید و فروخت ایک اہم اور ضروری چیز ہے، اور بہت سے مسائل معاملات سے متعلق ہیں. غور کرتے ہیں عبادات سے متعلق مسائل جس قدر ہیں، اس سے تین گنا زیادہ مسائل معاملات سے متعلق ہیں. آدمی کا کھانا پینا حلال ہو، خرید و فروخت حلال طریقے سے ہو، اور اس میں کسی طرح کا غبن، دھوکہ، وعدہ خلافی، جھوٹ اور دوسرے گناہ نہ ہوں، تو اس میں اللہ بڑی برکت عطا فرماتے ہیں. اور جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں. اس لیے مسلمان ہونے کے تقاضے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام معاملات کے تعلق سے ہمیں کیا احکام دیتا ہے اور ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے. اگر ہم غور کرتے ہیں دسیوں حدیثوں میں، دسیوں آیتوں میں، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے معاملہ کیا جائے، اور اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو اور کوئی غلط بات نہ ہو. آدمی جس قدر محنت سے، مشقت سے کماتا ہے، اسلام قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے، اس کی ہمت افزائی کرتا ہے. اور جہاں آدمی محنت و مشقت نہیں کرتا، یا محنت و مشقت کرتا ہے لیکن غلط رخ پر چلتا ہے، تو اللہ کی مدد وہاں سے ہٹ جاتی ہے. آج یہ بہت ضروری چیز ہے کہ مسلمان معاملات میں بہت پیچھے ہیں. اس قدر معاملات مسلمانوں کے خراب ہیں کہ آج ہمارے مقابل غیر بہت آگے نکل گئے. ان کی تجارت اچھی ہو گئی، ان کی ملازمتیں بہتر ہو گئی، اور خرید و فروخت میں، بیع و شراء میں ان کا نام اچھا ہے. اور مسلمان اس سلسلے میں ہدایات رہتے ہوئے بھی بہت پیچھے ہیں، اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے تجارت نکل رہی ہے، خرید و فروخت اس قدر خراب ہے کہ اگر یہی حال رہا، اللہ حفاظت کرے کہ مستقبل قریب میں مسلمان بے یار و مددگار ہو جائیں گے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آج ہم کو غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے کہ تجارت کس طرح سے کی جائے. اور یہ بات بھی ضروری معلوم ہوتی ہے، مسلمان تجارت کے ہر میدان میں آئے، کوئی ایک ان کی مخصوص تجارت نہ ہو، بلکہ جتنی قسمیں ہیں تجارت کی، ہر مسلمان کو ہر طرح کی تجارت کرنی چاہیے، ہر طرح کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے. انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بکریوں کی تجارت بھی کی ہے اور بکریوں کے چرانے کا پیشہ بھی کیا ہے. حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام بڑھئی کارپینٹر تھے اور یہی ان کا کام تھا. انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام معاشرہ میں جن کو معمولی کام سمجھا جاتا ہے، وہی کام اکثر کیا کرتے تھے. اور جتنے بڑے علماء اور ائمہ گزرے ہیں، معمولی معمولی تجارت کیا کرتے تھے، ان کا اپنا پیشہ ہوتا تھا. آج مسلمان آر اور شرم سمجھ کر بہت سی قسموں سے دور ہو چکے ہیں، ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہر طرح کے پیشے میں آ چکے ہیں اور ہر طرح کی تجارت انہوں نے کر رکھی ہے، مسلمان بس ان کا منہ دیکھتے رہ گئے ہیں. ایک مرتبہ ہم بازار اس نیت سے گئے کہ دیکھیں کہ مسلمان تجارتوں میں کون کون سی تجارت اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم تجارت کی ہر ایک قسم میں ہیں اور مسلمان مخصوص قسم کی تجارت لے کر بیٹھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں ان کو کچھ کامیابی ملتی ہے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ نقصان پر نقصان اٹھاتے ہیں. اور چند افراد کا نقصان ایسا ہے کہ سبھی مسلمانوں کا نقصان سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہر ایک قسم کی تجارت کرنی چاہیے، ہر ایک قسم کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے. کاریگری جسے کہتے ہیں، وہ ہر طرح کی کاریگری ہونی چاہیے کہ مسلمان ہر میدان میں رہیں، اور ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں خالی ہاتھ ہو جائیں، صرف پریشانی اور حسرت سے دیکھتے رہ جائیں. اس لیے غور کریں، اسلام کس قدر تاکید کرتا ہے. مقدام ابن معدی قریب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ. بخاری شریف کی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کبھی بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کمائی اس نے حاصل نہیں کی. اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کمائی مسلمان کو اور کسی کو کبھی حاصل نہیں ہوئی. ہاتھ کی کمائی میں یہاں دونوں چیزیں داخل ہیں، تجارت بھی اور ملازمت بھی، اور تیسری چیز پیشہ اور کاریگری، صنعت و حرفت، اللہ نے کوئی خاص ہنر دیا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کمائی کسی نے کبھی نہیں کمائی۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں بڑے اونچے درجہ کے نبی تھے اور رسول بھی تھے، اللہ نے انہیں زبور عطا کی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی ہوئے تو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور یہ بہت کم ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ بھی بنائے گئے اور اللہ کی طرف سے نبی بھی بنائے گئے، پھر حضرت داؤد کی طرح سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت تھی کہ وہ اجنبی لوگوں سے ملتے تھے، اجنبی لوگوں سے جو حضرت داؤد کو نہیں پہچانتے تھے ان سے ملتے تھے اور مل کر پوچھتے تھے بتاؤ داؤد تمہارے درمیان کیسے آدمی ہے، داؤد کا کیا حال ہے، تمہارے درمیان کیسے آدمی ہے۔ تو دیہاتی ان کے بارے میں تعریف بھی کرتے، اگر کوئی بات ان میں اچھی نہیں ہوتی تو اسے بھی بتاتے، لیکن عموماً اچھی باتیں ہی پیش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ کو اللہ نے بھیجا، فرشتہ انسانی شکل میں اجنبی شکل میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیا۔ حضرت داؤد کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی جبکہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بتاؤ داؤد تمہارے کیسے آدمی ہیں اور ان کے اندر کیا خامی ہے، کیا خوبی ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں تھا کہ داؤد بہت اچھے آدمی ہیں لیکن بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں اور اسی سے وہ کھاتے ہیں، بیت المال سے وہ وظیفہ لیتے ہیں اور اسی سے وہ کھاتے ہیں، بقیہ اور کوئی خرابی ان میں نہیں ہے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک چوٹ لگی کہ ویسے بیت المال سے وظیفہ لینا درست تھا لیکن چونکہ بادشاہ بھی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی، اللہ نے انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے رہے یا اللہ ایسی کوئی صورت بتائیے کہ میرا سارا وقت نبوت کے کاموں میں خرچ ہو اور میں آسانی سے کوئی تجارت بھی کر لوں، آسانی کے ساتھ کوئی تجارت مجھے حاصل ہو جائے اور وہی کمائی میں کھاؤں اور بیت المال سے وظیفہ لینا بند کر دوں۔ اللہ نے بطور معجزہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک چیز عطا فرمائی، بڑی زبردست چیز تھی کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں لوہا موم ہو جاتا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، ہم نے داؤد کے لیے لوہا کو نرم کر دیا۔ تو جیسے موم سے آدمی جس طرح کی جو چیز چاہے بنا لیتا ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہا سے جو چیز چاہتے بنا لیتے اور جس طرح چاہے لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے، بہتر سے بہتر چیز بنا لیتے۔ اللہ نے ان کو ہنر دیا، چنانچہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہوا تو انہوں نے جنگی لباس بنانا شروع کیا جس کو عربی میں درعن کہتے ہیں، اور اردو میں زرہ کہتے ہیں. تو جنگی لباس روایتوں میں آتا ہے روزانہ ایک لباس بناتے تھے اور اس کو 6,000 درہم میں فروخت کرتے, اور 6,000 درہم میں فروخت کرنے کے بعد 4,000 درہم صدقہ کر دیتے, بقیہ 2,000 درہم اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اور 4,000 درہم صدقہ کر دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2/3 مال اللہ کے لیے صدقہ اور 1/3 مال اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے استعمال کرتے تھے. تو یہاں اس حدیث میں غور کریں, اس آیت میں غور کریں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص کبھی بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کمائی اس نے کبھی نہیں کھائی. اور اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. آپ نبی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, معلوم ہوا جو شخص محنت کرتا ہے, کمائی کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, پیشہ اختیار کرتا ہے, اس کا مرتبہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً برابر ہوگا. اگرچہ وہ نبی نہیں ہوگا, رسول نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے نبی نے وہ فضیلت عطا کی ہے. قرآن کریم میں حدیث پاک میں غور کرتے ہیں, اتنی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں. مسلم شریف میں روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالی طیب ہیں, یعنی انتہائی پاکیزہ ہیں, پاکیزہ ہیں, طیب و طاہر ہیں, اور صرف مال طیب کو قبول کرتے ہیں, پاکیزہ مال کو قبول کرتے ہیں. اور جس مال میں ملاوٹ ہوتی ہے, حرام ملا ہوا ہوتا ہے, اللہ اسے قبول نہیں کرتے. فرمایا آگے اللہ کے نبی نے, وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم فرمایا ہے جس بات کا حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے. براہ راست ایک بات وہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دے رہے ہیں اور تمام رسولوں کو بھی دے رہے ہیں. وہ کیا حکم ہے؟ 18 پارے میں آئے تھے, یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے اللہ کے رسولو, اے اللہ کے رسول, کلوا من الطیبات, پاکیزہ مال کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو. علماء لکھتے ہیں پاکیزہ مال کے بعد نیک عمل کا ذکر کرنا دونوں میں بہت اہم تعلق ہے, جوڑ ہے. آدمی پاکیزہ مال کھائے گا, حلال مال کھائے گا, خود بخود طبیعتوں میں نیک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. حرام مال کھائے گا, حرام چیزوں کا استعمال کرے گا, تو مزاج میں, طبیعت میں نیک خواہشات پیدا نہیں ہوں گی, بری خواہشات ہوں گی, برے جذبات پیدا ہوں گے, برے خیالات آئیں گے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہ حکم دیتے ہیں جو رسولوں کو دے چکے ہیں, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اور آگے اللہ کے نبی نے وہ آیت پڑھی جو خطبہ میں پڑھی گئی, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو, جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ. یعنی دنیا میں چونکہ خیر بھی ہے شر بھی ہے، اگر حرام کھانا چاہو وہ راستہ بھی آسان ہے، حلال کھانا چاہو اللہ نے وہ راستہ بھی کھول رکھا ہے. اس لیے فرما رہے ہیں جو ہم نے طیبات کی پاکیزہ چیزوں کی روزی دے رکھی ہے اس میں سے تم کھاؤ اور اللہ کے شکر گزار بنو. یعنی یہاں بھی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے شکر کی توفیق ہوگی، اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی. ان کن تم ایاہ تعبدون، اگر اللہ ہی کی بندگی کرنا چاہتے ہو. تو دونوں آیتیں بیان کی، آگے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ للسماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبیوں اور رسولوں کے بعد اہل ایمان کے تعلق سے آیت ذکر کی، پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا. ایک وہ آدمی ہوگا جو لمبا لمبا سفر کرے گا، ہو سکتا ہے تجارت کے لیے سفر کرے، ہو سکتا ہے ملازمت کے لیے سفر کرے، ہاں بڑی مشقتیں اٹھائے گا، لمبے لمبے اسفار کرے گا، پراگندہ بال ہوں گے اور غبار آلودہ ہوگا. لمبے سفر کی وجہ سے جسم میں غبار دھول ہوگی اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار میری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے. لہذا سوچنے کی بات یہ ہے کہ تجارت کی جائے اور ہر قسم کی تجارت کی جائے، ملازمت کا موقع ہے ملازمت کی جائے، اگر کوئی پیشہ اختیار کرنا ہے وہ پیشہ اختیار کیا جائے، سب حلال طریقے سے ہوں اور کسی میں کوئی حرام چیز اور حرام کی ملاوٹ نہ ہو. تجارت حرام کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ اسے پھر بتائیں گے کس کس وجہ سے تجارت حرام ہو جاتی ہے، ملازمت حرام ہوتی ہے، پیشہ حرام ہوتا ہے، اس کی لمبی صورتیں ہیں، سب باتیں اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں ذکر کی ہیں. لہذا ایک مسلمان ہونے کے تقاضے سے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان سب باتوں کو جانیں اور تجارت کریں، محنت کریں، کمائی کریں اور پاکیزہ مال استعمال کریں، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے، اللہ کتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں. غور کریں انبیاء اکرام تاجر تھے، کئی انبیاء کے بارے میں یہ بات آتی ہے اور ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر ملک شام گئے ہیں اور جتنا نفع دوسرے لوگ کما کر لایا کرتے تھے اللہ کے نبی دو گنا نفع حاصل کر کے آئے. اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دو گنا نفع عطا کیا تھا اور حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھیجا تھا کہ وہ آپ کی مدد کیا کرے گا، یہ نکاح سے پہلے کی بات ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی، بہترین معاملہ پیش کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے زبردست تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ غلہ اور اناج کی تجارت کیا کرتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کپڑوں کی اور کھجوروں کی تجارت کیا کرتے تھے اور اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ عثمان کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے غنی، عثمان غنی، یعنی مالدار عثمان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک کے لیے چندہ دیا کرو، چندہ جمع کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لے آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے سونے کے دینار، خالص سونے کے 1,000 دینار لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پیسوں کو لے کر اچھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اللہ ان کی پکڑ نہیں کریں گے، جو چاہے وہ کرے۔ آج انہوں نے اللہ کے لیے اتنا صدقہ دیا ہے کہ جو چاہے وہ کرے اللہ ان کی گرفت نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں گویا دعا دی اور یہ فرما دیا کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، مغفور اور مرحوم ہو چکے ہیں، بخشے بخشائے ہو چکے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے ان کا تعلق جوڑ دیا تھا، غالباً ان کا نام سعد بن ربیع ہے یا اور کوئی نام ہے، تو ان سے مواخات کرا دی، بھائی چارگی کرا دی، تو وہ ان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد وہ بڑے مالدار صحابی تھے انصار میں سے، انہوں نے کہا اے عبد الرحمن اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، میں چاہتا ہوں آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، اور اللہ نے دو بیویاں دی ہیں، تم دیکھ لو جو پسند ہو کہہ دینا، میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کیا فرمایا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، میں برکت کی دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال میں، تمہارے مال میں برکت نصیب فرمائے، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، تم مجھے بازار کا راستہ دکھا، بازار کدھر ہے مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے بازار کا راستہ بتایا، پنیر وغیرہ لے کر گئے، تجارت شروع کی، صبح سے شام تک تجارت کرتے رہے، کچھ نفع ہوا، پھر اس کے بعد اس نفع کو آگے بڑھاتے رہے، چند دنوں میں اللہ نے اس میں اتنا نفع دیا کہ انہوں نے شادی کر لی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، آپ نے خوشبو دیکھ کر فرمایا کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ فرمایا، کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا مہر تم نے کیا رکھا؟ انہوں نے کہا کھجور کا جو دانہ ہے، بیج ہے، کھجور کے گھٹلی کے برابر میں نے سونا بطور مہر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ولیمہ کرو اگرچہ بکری ذبح کر کے ہی ہو، ایک بکری ذبح کرو اور ولیمہ کھلاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت دی اور مہر کے بارے میں پوچھا جو حقیقی اور ضروری چیز ہے۔ آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا کہ مہر ہونا چاہیے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا میں نے یہ مہر رکھا ہے کہ کھجور کے بیج کے برابر میں نے سونا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے مسئلہ بتایا ولیمہ کرو، ولیمہ کھلاؤ، جو اصل دو خرچ ہیں وہی دو خرچ آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو بتائے، اور آپ نے بالکل نہیں فرمایا کہ مجھے تم نے شادی میں کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں دعوت نہیں دی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ انہوں نے غریبوں کو خوشحال کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بیٹے سے فرماتی کہ اللہ تمہارے ابا کو جنت نصیب کرے، انہوں نے اپنے مال سے تمام غریبوں کو خوشحال کر دیا ہے اور ان کا حال اچھا کر دیا ہے۔ یہ تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت چہیتے صحابی ہیں اور پھوپی زاد بھائی ہوتے ہیں اور آپ کے ہم زلف ہوتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک نام زبیر ابن عوام کا ہے۔ تجارت شروع کی، اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کے 1000 غلام تھے، ان کے اپنے 1000 غلام تھے اور بھی اللہ نے ان کو بڑی برکتیں دے رکھی۔ آج تجارت میں نفع کیوں نہیں ہوتا ہے، برکت کیوں نہیں ہوتی ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاملات خراب ہیں، لین دین خراب ہے، خرید و فروغ خراب ہو چکی ہے، نہ زبان ہماری سچی، نہ ہماری بات سچی ہے، نہ وعدہ سچا ہے، اور دوسری کوئی چیز ہماری صحیح نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے۔ اس سے تجارت ہوتی ہے، گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمان ایک ہی قسم کے کاروبار میں نہ رہیں بلکہ ہر میدان میں آئیں، ہر قسم کی تجارت کریں، اور کسی میں آر اور عیب اور شرم محسوس نہ کریں۔ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، ان کا طریقہ رہا ہے۔ لہٰذا آ کر سچائی اور جتنی خوبیاں ہیں، جتنے احکام اسلام بیان کر رہا ہے، ان میں سے ہر ایک کو اپنا کر بہتر سے بہتر تجارت کو اختیار کریں۔ اور پھر آج جو موجودہ حال ہے، اس حال کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کو سنبھل جانا چاہیے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ دشمنوں کی طرف سے کیا ہوگا، کب کیا ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی تجارت کو مضبوط کرنا ضروری ہوگا، اور اپنی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اہل و عیال کی حفاظت، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئیں گے۔